بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیو اور دوستو، گزشتہ جمعہ میں ایک بات مبہم انداز میں بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعدد ازواج کے ساتھ نکاح کرنا کس بنیاد پر ہوا تھا، ہم مسلمان اس کو نہیں جانتے. اس موضوع کو آداء اسلام نے اللہ کے نبی کی شخصیت کے تعلق سے اور خود اسلام کے تعلق سے اپنے لیے تشکیک پیدا کرنے کا، مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنا ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے متعدد اعتراضات اٹھائے. ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا جو قلبی تعلق ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے ذہن و گمان میں یہ تصور بھی نہیں لا سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح سے اور عام لوگوں کی طرح سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے خاطر کوئی کام کیا کرتے تھے. سید الانبیاء، امام النبیین، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ کا مقام جس قدر بلند ہے اس لحاظ سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بہت سے گوشوں کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کے اندر ایک مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیویوں کے رکھنے کا جو اجازت ایک سے زیادہ بیویوں کے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں بھی، غیر عربوں کے اندر بھی یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے متعدد لامحدود بیویاں عورتیں رکھتے تھے. اسلام نے آ کر کے اس کے اوپر قدغن لگایا، اس معنی میں کہ اسلام نے کہا کہ بلا ضرورت دوسری بیوی سے نکاح نہ کیا جائے، اور جب ضرورت ہو تب جو ہے دوسری بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں. اس کے لیے حد متعین کر دی اسلام نے کہ چار تک بیویاں کر سکتے ہیں، اور ان بیویوں کے ساتھ مساوات کا، ان کے ساتھ عدل کا حکم دیا گیا. عدل و انصاف کے طریقے کو جو چھوڑ دے گا، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرے گا، اس آدمی کو سخت ترین گنہگار ہونے کی خبر دی گئی اور اس کو سخت آخرت کے اندر سزا دینے کی خبر دی گئی. بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ گوشہ کہ آپ نے متعدد ازواج سے نکاح کیا، یہ ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی مائیں کہلاتی ہیں، کہ ازواجہم امہاتہم، نبی کی ازواج وہ امت کی مائیں ہیں، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں امت کے حق میں، اس معنی میں کہ ماں کا جس طرح سے احترام ایک ماں آدمی پر فرض ہے، اس سے کہیں زیادہ احترام ازواج مطہرات کا جو ہے ضروری ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا تھا، وہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تھا. ہر کوئی جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت عمر کے 40ویں سال میں تھی. 40 سال ان کے ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلقین سے مشورے کے بعد اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی. صرف اتنا ہی جاننا اور اس پر غور کرنا مسلمانوں کے لیے کافی ہے کہ جو آدمی اپنی خواہش نفس کے لیے جب نکاح کرتا ہے اپنی سے عمر اتنی بڑی عمر والی عورت سے نکاح نہیں کرتا. یہ بنیادی مسئلہ ہے, یہ بنیادی نقطہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے پہلا نکاح کیا. جو آدمی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا ہوتا ہے وہ کبھی اس طرح سے نہیں کر سکتا. جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو پھر آئندہ کی سب باتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا, جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, 25 سال ازدواجی رفاقت کے بعد سن نبوت میں یعنی نبوت کے 10ویں سال, 10 سال پورے ہو رہے تھے اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور اس زواج پر اس نکاح پر 25 سال گزر چکے تھے. اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 50 سے زائد ہو چکی تھی, 50 یا اس سے زائد. آپ نے فوری دوسرا نکاح نہیں کیا, توقف فرمایا. آپ کی بچیاں تھیں, جو فرزندان پیدا ہوئے تھے وہ سب انتقال کر چکے تھے. آپ کی بچیاں تھیں, چھوٹی تھی عمر میں, ان کی جو ہے پرورش کی بھی ضرورت تھی. آپ کو بہت سے مسلمانوں نے, آپ کے رشتہ داروں نے مشورہ دیا, اللہ کی طرف سے بھی آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے نکاح کریں. پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جس عورت سے نکاح کیا, ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا. اس وقت آپ کی عمر سیرت نگاروں کے بیان کردہ قول کے مطابق 53 یا 54 سال آپ کی عمر تھی. 54 سال زندگی کے 54واں سال تھا آپ کا اس وقت حضرت سودا سے آپ نے نکاح فرمایا تھا. آپ کے اس کے بعد کے تمام نکاح جو ہوئے 54 سال کی عمر کے بعد ہوئے. جس وقت انسان کی اپنی خواہشات نفسانی بہت حد تک کمزور ہو چکی ہوتی ہے تو خواہشات نفسانی کا کوئی یہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا, وہ بھی آپ سے عمر میں بڑی تھی. کافی معمر خاتون سے آپ نے نکاح کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ سے جو ازواج مطہرات آپ کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہوتی گئی, ان کے ساتھ آپ نے جو نکاح فرمایا تھا بہت سی حکمتوں کے تعلق سے آپ نے ان سے نکاح فرمایا تھا. سب سے پہلی حکمت یہ تھی کہ تعلیم کے لحاظ سے آپ نے ان ازواج مطہرات سے نکاح کیا. کیا مطلب؟ عورتیں معاشرے کا ایک جز ہے. جس طرح سے مرد معاشرے کا جز ہے اسی طرح سے عورتیں بھی معاشرے کا جز ہیں. جس طرح سے شریعت کے اندر مرد مکلف ہے عورتیں بھی مکلف ہیں. چنانچہ عورتوں کے بہت سے ایسے مسائل جو ان کے اپنے خاص مسائل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, ان مسائل کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے. ازواج مطہرات کی موجودگی میں بہت سی عورتیں آتی تھیں مسائل پوچھنے کے لیے آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی مسائل پوچھتے تھے. چنانچہ ایک واقعہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حیض کے تعلق سے مسئلہ پوچھا کہ اس کی صفائی پاکی کیسے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم روئی کا ٹکڑا لے لو, اس سے پاکی حاصل کرو. وہ دوبارہ سوال کرنے لگی, سہبار سوال کرنے لگی. آپ اس کو بتا رہے تھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر میں نے اس کو کھل کر بتایا. بعض مسائل ایسے ہوتے تھے جن مسائل کو کھل کر کے نبی اپنی زبان سے دوسری عورتوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتے تھے,
ازواج مطہرات کے ذریعے ان مسائل کو، شریعت کے ان احکامات کو اس طبقے تک پہنچانا تھا جو طبقہ معاشرے کا ایک اہم جز ہے، جس کے بغیر مرد کی زندگی بھی مکمل نہیں ہوتی. چنانچہ عورتوں کو شریعت کے احکامات سے واقف کرنے کے مقصد سے، شریعت کی تعلیمات سے واقف کرنے کے مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ازواج سے نکاح فرمایا، اور ان ازواج مطہرات کے ذریعے خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے امت کو مسائل کا جو ایک بہت بڑا ذخیرہ ملا، احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ملا ان ازواج مطہرات کے ذریعے، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ملا. ان مسائل کا، شریعت کے ان احکامات کا جاننا، خلوت میں رہ کر، تنہائی میں رہ کر، اللہ کے نبی کی تنہائی میں رہ کر حالات کو دیکھ کر کے، آپ کے احوال کو دیکھ کر امت کو ان سے واقف کرانا ضروری تھا. چنانچہ حضرات صحابیات حضرت خدیجہ اور دوسری امہات المومنین سے، اور خود بہت سے صحابہ نے بہت سے شریعت کے ان مسائل کو جانا، جن مسائل کو ان کے ذریعے جانے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ تعلیمی حکمت تھی. دوسری حکمت تشریعی حکمت ہے. تشریعی حکمت کے لحاظ سے بعض شرعی امور کو امت کے لیے متعین کرنا ضروری تھا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. جیسے زمانے جاہلیت سے ایک رواج چلا آ رہا تھا، اگر کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دے تو متبنا بیٹا اس کا اپنا حقیقی بیٹا بن جاتا تھا. متبنا جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، متبنا اولاد کو اپنی حقیقی اولاد کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا جو ہے متبنا بنایا، وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوئے. پھر اللہ کی طرف سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کے ناموں سے ان کو پکارو. تو پھر زید بن حارثہ کے نام سے ان کو پکارا گیا، لیکن آپ کے پروردہ تھے، آپ کی جو ہے تربیت میں تھے، آپ کے متبنا تھے. ان کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے ہوا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، کچھ مدت تک چلا، اس کے بعد ان دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا، طلاق ہو گئی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح جب حضرت زید سے ٹوٹا، متبنا کے اعتبار سے حضرت زینب سے آپ نکاح نہیں کر سکتے تھے. زمانی جاہلیت کا یہ جو ہے طریقہ چلا آ رہا تھا، شریعت کے اندر اس طریقے کو ختم کیا گیا تھا. اللہ نے آسمان سے خود حضرت زینب کا اللہ کے نبی سے نکاح کرا. فلما قضا زید منہا زوجنا، کہا جب زید نے اپنا حصہ مکمل کر لیا، حضرت زینب کی عدت پوری ہوئی، اللہ نے خود آسمان سے اپنے نبی کا نکاح حضرت زینب سے کیا، اور شریعت کے اندر یہ حکم لاگو ہو گیا کہ زمانے جاہلیت سے چلا ہوا قانون ختم، متبنا اصلی بیٹا نہیں ہو سکتا، متبنا اولاد اصلی اولاد نہیں ہو سکتی، اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں بن سکتی، اس کے ساتھ نکاح تمہارے لیے حرام نہیں ہے، جب وہ طلاق دے تو تمہارے لیے نکاح جائز. یہ تشریعی حکمت تھی، شریعت کے احکام کو بیان کرنا مقصود تھا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ازواج سے نکاح کرنے کی حکمتوں میں ایک اجتماعی حکمت تھی. اجتماعی طور پر دعوت کے کام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا تعاون جن کی طرف سے ہوا تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھی. اپنی جان سے، اپنی مال سے، ہر اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا جو ہے تعاون فرمایا تھا. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی آپ کا بہت بڑا تعاون فرمایا تھا. کفار مکہ کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے والے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اللہ کے نبی کی طرف سے بہت دفاع کرنے والوں میں تھے. قوم کی دشمنیوں کو ان لوگوں نے اپنے سر مول لیا تھا اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے. اور اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاون کیا تھا. اجتماعی طور پر ان حضرات کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی ضرورت تھی اور پوری امت کو بتانے کی ضرورت تھی کہ ان کا احسان اس طرح سے جھکایا جائے کہ آپ نے اپنے ان دو وزیر صحابہ سے صدیق اکبر اور حضرت عمر ان دونوں کی صاحبزادیوں سے نکاح کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، اور دوسری حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان دونوں سے نکاح کر کے ان دونوں حضرات کے ذریعے ان دونوں کے قبائل اور ان دونوں کے خاندان پر ایک طرح سے جو ہے احسان کرنا ضروری تھا اور ان کے ساتھ اچھے رشتے کو نبھانے کی ضرورت تھی، یہ بھی حکمت تھی، اس حکمت کے ساتھ آپ نے ان دونوں ازواج سے نکاح کیا۔ اسی طرح سے ایک آخری حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے، وہ سیاسی حکمت تھی، اور یہ حکمت ایسی زبردست حکمت تھی کہ ہم اس کو غور سے اگر ساتھ جانیں تو ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان ازواج مطہرات میں سے بہت سے ازواج سے جو نکاح کیا تھا اس کے کتنے فوائد ہیں۔ چنانچہ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ، یہ بنی المصطلق کے قبیلے سے قید ہو کر آئی تھی، قیدی بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی، اور قیدی بن کر آنے کے بعد جن کے حصے میں حضرت جویریہ گئی تھی انہوں نے ان کے ساتھ مکاتبت کی تھی کہ اتنے مال کو مجھے لا کر دو گے پھر میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ حضرت جویریہ اللہ کے نبی کے پاس آئی مالی تعاون کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کر رکھی کہ اگر ہم تمہارے جو ہے طرف سے وہ مال ادا کریں اور تم کو ہم آزاد کریں، تم اس کو پسند کرتی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو مالی تعاون دے کر کے ان کو آزاد کیا، پھر آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اس قبیلے کی بہت سے لوگ قید بن کر کے اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس تھے، جب اللہ کے نبی نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا سسرالی رشتہ قبیلے بن المصطلق سے ہو گیا اور ان کے لوگ ہمارے پاس قیدی ہیں، سسرال کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو اپنا قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ تمام صحابہ نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پورے قبیلے پر اتنا اثر پڑا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ اسی طرح سے ایک باندھی کو آپ اپنے نکاح میں رکھ سکتے، اپنی ازدواجی اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے شرعی اعتبار سے رکھ سکتے تھے، آپ نے ان کو آزاد فرمایا، ان کا نکاح ان سے نکاح کیا۔ نکاح کا فائدہ یہ ہوا کہ سسرال کے ساتھ اچھے رشتے قائم کرنے کے لحاظ سے عربوں کے اندر جو رواج چلا رہا تھا، صحابہ نے ان قیدیوں کو آزاد کیا، پورا قبیلہ اس احسان کے تلے مسلمان ہوا۔ یہ سیاسی بصیرت اور سیاسی حکمت تھی۔ اسی طرح سے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو اپنے شوہر کے قتل کے بعد قیدی ہو کر کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی جنگ خیبر کے اندر، حضرت صفیہ کا تعلق قبیلے بنی قریظہ سے تھا، بنی قریظہ کے امیر کی لڑکی تھی۔ صحابہ نے دیکھا یہ قیدی ہو کر آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا اور یہ کہا کہ یا تو میں تمہیں آزاد کر دوں یا پھر تم خود ہمارے نکاح میں رہنا پسند کرو۔ چنانچہ اس زوجہ محترمہ نے اللہ کے نبی کی زوجیت میں رہنا پسند کیا، اس طرح سے آپ نے نکاح کیا اور اس قبیلے بنی قریظہ کے ساتھ سسرالی رشتہ آپ کا قائم ہوا، ان کی دشمنیوں کے اندر کچھ کمی آئی۔ یہ سیاسی حکمت تھی، یہ سیاسی ضرورت تھی۔ اسی طرح سے ایک زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام رملہ ہے، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی اور مسلمان ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر چکی تھی۔ وہاں جانے کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا یہ تنہا ہو گئی، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو معلوم کرایا کہ تم اس کا جو ان کے قیم میں ہو چکی تھی، کہا کہ اس کا نکاح ہم سے کراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجاشی نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح کرایا، اور خود نجاشی نے اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان ان کے والد جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے آئے وقت میں میری بیٹی کا ساتھ دیا اور میری بیٹی کو نکاح کر لیا، حضرت ابو سفیان کی دشمنی کچھ کم ہوئی. قبیلہ قریش کے اندر اللہ کے نبی کا جو مقام تھا اور بڑھ گیا، پہلے سے مقام تھا ان کے دلوں کے اندر اور اللہ کے نبی کا مقام بڑھ گیا، چنانچہ وہ دشمنی کے اندر کمی آئی. اس کی وجہ سے مشرکین مکہ پر بہت بڑا اثر تھا، ایک طرف یہود کے قبائل پر، ایک طرف مشرکین مکہ پر، ان جو ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے کا فائدہ ہوا. حالانکہ یہ تینوں جن کا نام بیان کیا گیا، یہ تینوں کی تینوں ایسی تھی کہ قیدی بن کر تھی، ان کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کا شرعی اعتبار سے پورا جواز تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا مقام عطا کیا، ان کو آزاد کیا، آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا، ان کے ساتھ احسان کیا. اگر خواہشات کے لحاظ سے یہ سب نکاح ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ موقع پہلے سے فراہم تھا، پھر نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس طرح کی بہت سی حکمتیں ہیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا، متعدد ازواج کے ساتھ نکاح کرنا، بہت سی حکمتیں اس کے اندر ہیں، بہت سے فوائد ہیں، جس میں شرعی اعتبار سے، تشریعی احکام کے لحاظ سے ہوں، سیاسی حکمتوں کے لحاظ سے ہوں، جس کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا. یہ حکمتیں تھیں اور یہ اسباب تھے، ان اسباب کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے نکاح کیا تھا، اور اللہ کے نبی کو چار سے زیادہ کی جو اجازت دی گئی تھی، خاصتاً من دون المؤمنین. قرآن پاک میں جو ہے اللہ کے نبی کی جو بہت سی خصوصیات بیان کی گئے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان ازواج میں چار سے زیادہ ازواج کے ساتھ آپ کو نکاح کرنے کا حکم دیا گیا. بزرگوں اور بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، اللہ کے نبی کے سیرت کے بہت سے ایسے گوشے ہیں جس کو ہم نے ابھی تک جاننے کی، سمجھنے کی، سننے کی کوشش نہیں کی، حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے پاس ایسے بہت سے اوقات ہیں جو فاضل جا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اوقات نہیں. اللہ کے نبی کے تعلق سے صحیح معلومات جب ہمیں آئیں گی، نبی کی عظمت و محبت دلوں کے اندر آئے گی، نبی کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. واصل اللہ علیہ وسلم.